جی کل کی نشست میں ہم نے بیان کیا تھا کہ سورہ یوسف کی کا نزول جب ہوا ہے تو پس منظر کیا تھا، کس تناظر میں سورت نازل ہوئی تھی، اور پھر یہ عرض کیا تھا کہ تربیت کی یہ بہترین سورت ہے انسانی تربیت کے لیے. انسان پر شیطان کے حملے چار جہت سے ہوتے ہیں، چار پہلو ہیں جن سے شیطان حملہ آور ہوتا ہے. تو چاروں پہلوؤں سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ ہوا اور چاروں میں وہ کامیاب نکلے الحمدللہ. پہلا حملہ کمزور محاذ انسان کا، غربت ہے، افلاس ہے، پریشانیاں ہیں، دقتیں ہیں، ان میں اگر وہ خدا پر بھروسہ رکھے، خدا پر اعتماد رکھے، بہک نہ جائے، پھسل نہ جائے، تو یہ پہلی منزل ہے انسان کی کامیابی. اس پہلی منزل کو کل ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ پیش کیا تھا کہ ایسے حالات میں انسان کامیاب ہوتا ہے تو اللہ پر توکل کے بغیر نہیں ہو سکتا. چنانچہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھائی لے گئے اپنے جنگل لے گئے اپنے ساتھ، اور انہوں نے طے کیا کہ آج اس کا قصہ تمام کر دیں، اپنی دانش میں ختم کر دیں اسے، تو ان کی ہمجولی ایک بھائی تھا، اس نے سفارش کی اور یہ کہا کہ اس کے خون میں ہاتھ کیوں رنگے ہم، ایسا کریں کہ اگر کچھ کرنا ہی ہمیں، اگر اسے ختم کرنا ہی ہے، تو بجائے اس کے کہ اسے قتل کریں خون میں ہاتھ رنگے، ایسا کریں کہ جنگل کے کسی کنویں میں اسے ڈال دیں. اپنے آپ جنگل میں کون آئے گا کون جائے گا، چند دن پڑا رہے گا، اپنے آپ ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، قصہ ختم ہو جائے گا. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو، والقوا فی غیابت الجب، کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو، یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، یا تو مر جائے گا یا اس کو کوئی قافلہ آنے جانے والا لے جائے گا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کر لو. یہ سب طے ہوا اور طے ہونے کے بعد میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں یہ پاس ہو گیا اور یہ سب لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے. منظر یہ نگاہ میں رکھیے کہ یہ نوجوان تھے، یہی 15-16 سال کی عمر ہوگی، 16-17 سال کی ہوگی، جوانی کا دور تھا، عنفوان شباب تھا. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ حسن یا شام کا ہے یا مصر کا ہے، بہت خوبصورتی ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، اچھی صحت ہوتی ہے. اس عمر میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جنگل میں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیے گئے، اندھیرے کنویں میں، کوئی آنے والا جانے والا نہیں وہاں. آپ اندازہ کریں کہ ایک 15-16 سال کے جوان کو دور دراز ریگستان جنگل میں کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جائے تو سوائے موت کے کیا ہے اس کے سامنے؟ وہ اگر سوچے گا بھی تو زیادہ سے زیادہ یہی سوچے گا کہ ایک آدھ دن بچوں گا، اس کے بعد مر جاؤں گا، اس لیے کہ نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، نہ نکلنے کی کوئی سبیل ہے. تو اس وقت انسان پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے، سوچنے کی بات ہے، کیا کیفیت طاری ہوگی. اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان کو ڈالا گیا کنویں میں، اوحینا الیہ، تو ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی، الہام کیا ان کو. اب دل میں بات ڈالی ہو یا کسی فرشتے نے کہی ہو یا الہام ہوا ہو، یہ معاملہ جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ، اس کا ان کو اطلاع دیا، بے امرہم ہاذا، اس معاملے کو کہ تمہیں کنویں میں ڈال رہے ہیں مگر پریشان نہ ہونا، کچھ ہونے ہوانے کا نہیں ہے. وہ ہم لا یشعرون، اور وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ کیا کر رہے ہیں. کنویں میں ڈالنے والے یہ نہیں سمجھ رہے تھے، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اس کو صفا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو عروج ہم یوسف علیہ السلام کو دینا چاہتے ہیں یہ اس کا پہلا زینہ ہے. تو وہی جو تباہی انہوں نے سمجھی تھی وہ ان کے عروج کا پہلا زینہ ثابت ہوا، اس لیے کہ اسی کی تہ سے تخت مصر پیدا ہوا. تو انہیں خبر نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اپنی دارس میں دشمن یہ سوچتا ہے کہ میں نے اس کا قصہ تمام کر دیا، میں نے سب کچھ ختم کر دیا، لیکن ہونے والا کیا ہے وہ اللہ تعالی جانتا ہے. یہ پہلی کامیابی تھی یوسف علیہ السلام کی. روایات میں آتا ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام ڈالے گئے تو بڑی گھبراہٹ کا وقت ہوگا، پریشانی کا وقت ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا. ایک فرشتہ آیا اور اس نے یوسف علیہ السلام والسلام سے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، تمہاری ہے جو مدد ہوگی میں کروں گا، اور تم بتاؤ کیا مدد کروں تمہاری. تو یوسف علیہ السلام والسلام نے کہا کہ اللہ کے علم میں آئے بغیر تو یہ میرے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کے علم ہے وہ میری حفاظت نہ کرے، تمہاری ضرورت مجھے پڑے تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا. تو یہ بات کہ آدمی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، فقر فاقے میں ہو، اور وہ اللہ کے سوا کسی کا سہارا نہ پکڑے، یہ پہلی کامیابی ہے انسان کی. یہاں سے شیطان حملہ آور ہوتا ہے. شیطان یہ سجھاتا ہے کہ بس تم ہی رہ گئے تھے پریشانیوں کے لیے، اور انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جو کفر تک پہنچا دیتا ہے. کہتا بیماری نے میرے گھر دیکھ لیا ہے، یہ کفر کا کلمہ ہے. اللہ تعالی کی طرف سے جو کچھ بھی آتا ہے وہ رحمت ہوتی ہے، اس میں کوئی بھلائی ہوتی ہے انسانی. کل میں نے کئی تاریخ سے اپنے کئی واقعات آپ کو سنائے تھے کہ اللہ جانتا ہے کہ جو چیز ہمارے ساتھ واقع ہوتی ہے اس میں اللہ کے نزدیک کیا بھلائی ہے ہماری، ہمیں نہیں پتہ چلتا. اور اس طرح کے واقعات آپ کی زندگی میں بھی بے شمار آئے ہوں گے، ہماری زندگی میں بھی آئے. ہم نے یہ سمجھا کہ معاملہ خراب ہو گیا، نقصان ہو گیا، مگر اسی میں خیر ہوتی ہے، اسی میں بھلائی ہوتی. دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے انسان جہاں سے کمزور ہوتا ہے اور شیطان اپنا محاذ بناتا ہے اس کو اور انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، وہ جنسی کمزوری ہے انسان کی، شہوانی کمزوری ہے. اس پہلو سے انسان بہت بودھا ثابت ہوتا ہے، بہت کمزور ثابت ہوتا ہے. چنانچہ آپ اندازہ کیجئے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب فروخت ہوئے مصر میں اور عزیز مصر کے گھر میں رہے، تو ایک دن خاتون نے، محل کی خاتون نے تمام دروازے بند کر دیے. وقالت حیت لک، جوانی کا وقت ہے، حسن ہے، محل کی خواتین ہیں، مطالبہ بھی ان کی طرف سے ہے، حفاظت کے سارے انتظامات بھی ہیں. اس وقت وہ طلب کرتی ہے اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو لفظ کہتے ہیں، اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو یہ الفاظ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. وقالت حیت لک، سارے دروازے بند کر دیے اور کہا عزیز مصر کی بیوی نے کہا، قال معاذ اللہ، یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائے، میرا رب نے، میرے رب نے اتنا بہترین ٹھکانہ مجھے دیا ہے اور میں اس کی ناشکری کروں، اس کی نافرمانی کروں. انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی فلاح یاب نہیں ہوتے. تو اس پہلو سے بھی اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا. پہلا مرحلہ فقر و فاقہ مصائب کا, دوسرا محاص شیطان کا جہاں سے حملہ آور ہوتا جنسی ہوتا ہے, اس مرحلے میں بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب. تیسرا ایک مرحلہ ہوتا ہے جب انسان قابو رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے, بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے, اور اس پر کوئی ایسی چوٹ کی جائے, کوئی ایسا الزام لگایا جائے جسے وہ برداشت نہ کر سکتا, غیر معمولی الزام لگائے اور اس سے پکڑنے, بدلہ لینے اور اسے سزا دینے کی پوری پوری طاقت بھی ہو, یہ مرحلہ بہت مشکل ہوتا ہے. مجھے پوری طاقت حاصل ہے کہ میں بدلہ لوں کسی سے, اور ایسی حالت میں وہ مجھ پر کوئی الزام لگاتا ہے یا کوئی ایسی بات کہتا ہے, کوئی ایسی چوٹ مارتا ہے, اور میں پھر بھی کچھ نہیں کہتا, معاف کر دیتا ہوں. تو یہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے تربیت کا. ہوا یہ کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ ان کے بھائی پہنچے غلہ لینے کے لیے, تو انہوں نے کہا تھا کہ چھوٹے بھائی کو بھی لیتے آنا, بنیامین کو. یہ ان کی والدہ سے تھے, سگے بھائی تھے, چار بیویاں تھیں یعقوب علیہ السلام کی, تو دو یہ ایک بہن ایک بیوی سے تھے, یوسف علیہ السلام اور بنیامین, اور باقی اور بیویوں سے تھے 11. تو یہ جب پہنچے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رخصت کرتے وقت یہ کہا کہ بنیامین کو ایک جام دیا اپنا گلاس, راستے میں پانی پینے کے لیے, اور نشانی رہے گی, یادگار رہے گی. اسی دوران ہوا یہ کہ جب سامان وامان باندھا گیا تو نہ جانے کیسے مجھے پیمانہ تھا تولنے کا, وہ تولنے والا پیمانہ, وہ بھی بنیامین کے اس سامان میں, اس بورے میں بند گیا. تو آواز لگی کہ سا غائب ہے, تولنے والا پیمانہ غائب ہے, ان میں سے کسی بورے میں بند گیا ہے. تو وہاں جب دربار میں اعلان ہوا تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم تو چور نہیں ہیں, ہم تو پیغمبر کی اولاد ہیں, ہم بھلا چوری کیسے کر سکتے ہیں. تو وہاں دربار کے لوگوں نے کہا کہ تمہارا سامان سب کا کھول کے دیکھا جائے گا, ہو سکتا ہے جس کے سامان میں نکلے, پوچھا کہ جس کے سامان میں نکلے اس کو سزا دی جائے گی. چنانچہ سامان کھولا گیا. سامان جب کھولا گیا تو بجائے وہ گلاس تو رکھا تھا یوسف علیہ السلام نے, وہ تو الگ بات تھی, خیال ان کو یہ ہو رہا تھا کہ کہیں وہ گلاس نہ نکل آئے, پکڑا جائے گا بھائی میرا, مگر گلاس کے بجائے یہ نکلا جو کھو گیا تھا پیمانہ. جب یہ پیمانہ نکلا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو چور پکڑا گیا. اب یہ بھائی رونے لگے, کہنے لگے کہ ہم میں سے کسی بھائی کو آپ لے لیں, رکھ لیں, روک لیں اس کے بدلے میں, اور بنیامین کو جانے دیں, اس کا ایک بوڑھا باپ ہے, وہ بہت روئے گا اس کے لیے. انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں کرتے ہم, چوری کوئی کرے سزا کسی کو دیں, یہ نہیں کر سکتے. جب یہ بالکل مایوس ہو گئے تو اسی دربار میں یوسف کے انہوں نے کہا کہ بنیامین نے اگر چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں, اس کا ایک بڑا بھائی تھا. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل, اس نے اگر چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں, اس کا ایک بڑا بھائی تھا اس سے پہلے کبھی, اس نے بھی اسی طرح چوری کی تھی, وہ بہت چوٹا تھا. اسی دربار میں کہہ رہے ہیں یوسف بھی موجود ہے وہاں. تو یوسف کی موجودگی میں یہ بات کہی جا رہی, فاثر رہا یوسف نفسی, یوسف اس بات کو پی گئے, چھپا گئے. ولم یبدھا لہم, اور ان کے سامنے اظہار نہیں کیا کہ وہ دوسرا بھائی جس کو تم چور کہہ رہے ہو وہ تو میں ہی ہوں, یہ نہیں ظاہر کیا. فاثر رہا یوسف فی نفسہ ولم یبدھا لہم قال انتم شر مکانا, دل میں یہ کہا کہ سب سے زیادہ شر کے ٹھکانہ تو تمہارا ہے, شر کا مقام تو تمہارا ہے سب. واللہ عالم بما تصفون, وہ جو تم یہ بکواس کر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. یہ ایک محاذ ہے جہاں سے شیطان انسان پر حملہ آور ہوتا ہے. اس وقت اگر یوسف علیہ السلام پیغمبر نہ ہوتے, عام انسان ہوتے, تو کیا سزا ہوتی ان کی, سوچیے, انداز کیجیے. ایک آخری مرحلہ اور ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ دشمن جو آپ کے خون کے پیاسے رہے ہوں, جان کے پیاسے رہے ہوں, آپ کو ہلاک کرنے کی جنہوں نے فکر کی ہو, وہ آپ کے قابو میں آ جائیں. جوش انتقام کتنا ہوگا, کیا حال ہوگا. لیکن اس وقت جوش انتقام کو آدمی ٹھنڈا کرے اور معاف کر دے, آسان کام نہیں. یوسف کے بھائی آخری بار جب غلہ لینے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس, تو انہوں نے وہاں جا کر رونا رویا, گڑگڑائے اور کہنے لگے کہ اے عزیز مصر, آپ بہت بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں, اور ہم لوگ کچھ رقم بھی نہیں لا سکے ہیں, حالت سخت ہے, ہمارے گھر کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے. فاؤف القیل, مگر آپ غلہ بھرپور ہمیں دے دیں, وہ تصدق علینا, اور ہمیں صدقہ کر دیں ہم پر. ان اللہ یذل المتصدقین, صدقہ دینے والوں کو اللہ بہت جزا دیتا ہے. یہ بات جب یوسف علیہ السلام نے سنی اپنے بھائیوں کی زبان سے, تو ان سے رہا نہیں گیا, گوارا نہیں ہوا کہ خانوادہ نبوت کے لوگ صدقہ مانگے, یہ گوارا نہیں کر سکے, برداشت نہیں کر سکے. تو ان سے پوچھا, حال علم تم ما فعلتم بی یوسف, تم نے یوسف کے ساتھ جو کچھ کیا وہ تمہیں یاد ہے؟ اذ انتم جاہلون, جبکہ تم جذبات میں بہہ رہے تھے. قالوا انک لانت یوسف, سب نے کہا کہ ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ ہی یوسف ہیں. قال انا یوسف وھذا اخی, کہا میں ہی بھائی ہوں, یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا. انہ من یتقی ویصبر, واقعہ یہ ہے کہ جو تقویٰ کی زندگی گزارتے ہیں, صبر کی زندگی گزارتے ہیں, ایسے محسنین کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. اس کے بعد پھر فرمایا, قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, بھائیوں نے کہا خدا کی قسم ہم بڑے خطا کار ہیں, اور آپ کو اللہ نے ہم پر بڑی فضیلت بخشی ہے, بڑی ترجیح دی ہے آپ کو, بڑا مقام دیا ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, اور ہم بہت خطا کار ہیں, معافی چاہتے ہیں. یہ قابو میں ہیں, انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا, یہ سب ذہن میں دوڑائیے, پھر کیا جواب ہونا چاہیے ایسے شخص کا, ایسے دشمنوں کا, جب انتقام لینے کا وقت بھی ہے, قابو بھی ہے. کہتے ہیں لا تصریب علیکم الیوم, آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں. یغفر اللہ لکم, اللہ تمہیں معاف فرمائے گا. وہو ارحم الراحمین, اور بہت رحم کرنے والا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ذرا کسی نے کوئی زور سے بات ہم سے کہہ دی ہے, اب وہ دل سے نکلتے ہی نہیں, معاف کرنے کی گنجائش نہیں. اور آپ یہ سوچئے کہ جو شخص اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا, اپنے دل پر قابو نہیں پا سکتا, جو اس کے جسم کا حصہ ہے, وہ دنیا میں اصلاح کیا کرے گا, دنیا والوں پر کیا قابو پائے گا, دنیا کے دلوں کو کیسے بدلے گا, جو اپنے دل کو نہیں بدل سکتا. دنیا میں اصلاح کا کام, دعوت کا کام, تبدیلی کا کام, اصلاح حال کا کام وہی کر سکتے ہیں جو اپنی اصلاح کر سکیں. اور جو یہاں اتنے کمزور ہیں, بزدل ہیں, اتنے بے بس ہیں کہ اپنی ذرا سی بات کو برداشت نہیں کر سکتے, تو دنیا میں اصلاح کا کام کوئی نہیں کر سکتے. اس لیے پیغمبروں نے جو اصلاح کی ہے اور کوششیں کی ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں, اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا کردار تھا, انہوں نے اپنے آپ کو قابو میں کیا تھا، اپنی تربیت کی تھی، اپنی اصلاح کی تھی. مشہور واقعہ ہے نا شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ خاتون ان کے پاس گئیں اور کہا کہ میرا بیٹا میٹھا بہت کھاتا ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ یہ میٹھا اس کا چھٹ جائے. تو انہوں نے کہا بی بی ایک ہفتے کے بعد آنا. تو خاتون بڑی پریشان ہوئی کہ اتنی سی دعا کرنے میں ایک ہفتے کی لگانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس کا میٹھا چھوڑا دے. مگر انہوں نے پھر اصرار کیا کہ آپ دعا کر دیں، ابھی کر دیں، ذرا سے دیر لگے گی، مصروف تو ہیں آپ. مگر کہا نہیں، یہ ایک ہفتے کے بعد آپ آئے. وہ ایک ہفتے کے بعد آئی، آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا. وہ عورت پھر آئی، پوچھنے لگی کہ حضرت یہ ایک ہفتہ کی مہلت کیوں لی تھی آپ نے، کیوں پریشان کیا مجھے، یہ دعا تو آپ اسی دن کر دے دی. کہا بی بی تمہیں اس سے کیا مطلب، دعا کی اللہ نے تمہیں کامیاب کر دیا، اب جاؤ. کہا نہیں، بتانا پڑے گا کہ بات کیا تھی. کہا بی بی مجھے شرم آ رہی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میں دعا کروں کہ اس بچے کا میٹھا چھوڑا دے، میں خود میٹھا بہت کھاتا تھا، تو میں نے ایک ہفتے مشق کی، میٹھا نہیں کھایا. اب دعا کی تو میرا منہ اس لائق تھا کہ میں اللہ سے دعا کر سکتا. جو خود کو نہیں بنا سکتے وہ دنیا کو نہیں بنا سکتے، پہلے اپنی اصلاح کرنا ہوگی تب دنیا کی اصلاح کر سکیں گے. تو پہلے جوش انتقام پر قابو پانے کی ضرورت ہے. یہ چار پہلو ہیں انسان کی کمزوری کے مرحلے ہیں چار. ان چار مقامات سے، محاذوں سے شیطان حملہ آور ہوتا ہے انسان پر. سورہ یوسف میں ان چاروں مرحلوں کا ذکر ہے کہ کس طرح یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر قابو پایا. اس کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف سنائی اور یہ کہا کہ آپ نہیں جانتے تھے اس واقعے کو، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا اور آپ بتائیں ان لوگوں کو. پھر یہ فرمایا کہ جس طرح یہ نازل ہوئی، یاد رکھیے مکے میں سورت، وہ یہ کیا بتانا چاہتی ہے، بتانا چاہتی ہے کہ جس طرح اندھیرے کنویں سے مصر کی بادشاہت کا انتظار، بادشاہت انتظار کر رہی تھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس طرح مکے کی یہ گلیاں، طائف کے یہ بازار، اس کے اندر سے فتح مکہ کی آپ کو بشارت ملنے والی ہے، وہ انتظار میں ہے آپ کی اور آپ کامیاب ہیں. مکے میں یہ بشارت مل رہی ہے اور مکے ہی کی آیت ہے یہ بھی، قل جاء الحق وزهق الباطل، باطل گیا اور حق آ گیا. تو بظاہر نظر نہیں آتا کہ یہ کیا ہونے والا ہے، لیکن انہی آزمائشوں میں سے اور انہی پریشانیوں میں سے حق نمودار ہوتا ہے، کامیابی نمودار ہوتی ہے، بشرطے کہ پریشانی کے دور میں، آزمائش کے دور میں، سختیوں کے دور میں بندے اجتماعی حیثیت میں اپنے آپ کو اللہ کا مستحق قرار بنا لیں، مستحق بنا لیں اپنے آپ کو، قرار پا جائیں ہوں اللہ کی نظر میں ہیں کہ یہ مستحق ہیں، تو اللہ تعالیٰ کامیابی بخشتا ہے. قریش نے حسد کیا تھا، ٹھیک اسی طرح قریشی بھائیوں نے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا اور وہ ناکام ہوئے، ایسے ہی واقعہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا اور وہ ناکام ہوئے اور یوسف کو کامیابی میسر آئی. اس پر ایمان تو لاتے ہیں لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور کہی ہے، میں صرف اشاروں اشاروں میں بات عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ سورت اگر پوری لی جائے تو بڑی مزیدار تو ہے لیکن تین چار روز لگ جائیں گے. وَقَيِّم مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، جدھر سے آپ گزریں، دنیا زمین و آسمان میں جدھر سے بھی گزریں آپ، نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، مگر ہم گزر جاتے ہیں منہ پھیرے ہوئے. قبرستان سے گزرتے ہیں جیسے بھینسا گزرتا ہے، بیل بھینس گزرتی ہے قبرستان میں سے، اسے کچھ نہیں پتہ چلتا کیا ہوگا، ہم بھی اسی طرح گزر جاتے ہیں. ذرا شعور تازہ ہو تو قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے آنسو تو بہنا چاہیے، فکر تو ہونا چاہیے. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمیل کے ساتھ، جو ان کے غلام تھے، قبرستان میں سے گزرے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہیں قبرستان والو السلام علیکم، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ تمہارے بعد ہمارا حال تو یہ ہے کہ تمہارا مال ہم نے تقسیم کر لیا، تمہاری بیویوں سے نکاح کر لیا، ہمارا حال تو یہ ہے، تمہارا حال کیا ہے؟ کبھی آپ نے بھی سوچا قبرستان کے پاس سے گزر کے کس طرح باتیں کریں ان سے؟ تو یمرون علیہا وہم عنہا موردون، روزانہ اللہ کی آیتوں کے پاس، نشانیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے. وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اور جو لوگ ایمان لاتے بھی ہیں، تو ایمان تو لاتے ہیں اکثر ان میں سے، لیکن اس کے ساتھ پھر شرک کو ان کا جی چاہتا ہے، پھر چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی شریک کر لیں، کچھ ان کو بھی راضی رکھیں، کچھ ادھر کی بھی توجہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ وہ خالصتاً اپنا بنائے، پورے وفادار بندہ بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار.